عقائد کا بیان کر رہے ہیں، اب عقائد کے بیان میں اس کو بھی لائے، ہم موضوع پر مسح کو جائز سمجھتے ہیں، اب اس کو اہل سنت نے اس کو کیوں بیان کیا؟ اس کو اہل سنت والجماعت کی نشانی قرار دے دیا، یہ صاحب کتاب اس کتاب میں عقائد بیان کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کے جو سب کے نزدیک حق ہیں، اب اس میں اس ایک نقطے کو بھی لائے کہ ہمارے نزدیک موضوع پر مسح کرنا، اب اس کو اہل سنت والجماعت جمہور کے نزدیک اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ان کی نشانی، کیوں؟ کیونکہ شیعہ لوگ جو ہیں وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے، مسا علی الخفین کو، اور وہ مسا علی الرجلین کے قائل ہیں، یعنی پیر نہیں دھوتے، پیر پر مسا کرتے ہیں، ہم اگر مسا کریں گے تو موزے پر مسا کریں گے، خالی پیر کو دھوئے بغیر دھونا ہمارے نزدیک فرض ہے، تو یعنی حالانکہ اجماع امت دونوں صورتوں میں ان کے خلاف، شیعہ لوگوں کے، اور ہم جماعت سلف صالحین کی مخالفت نہیں کریں گے، جماعت سلف صالحین کی کہ قرآن و حدیث کے احکام کو ہم حق قرار دیں گے، وہ روایات جو مسا الخفین کے سلسلے میں وارد ہیں، جو موضوع پر مسح کے بارے میں جو روایتیں آئی ہیں فرماتے ہیں وہ حد تواتر کو پہنچ چکی ہیں، اتنی کثرت سے ہیں اور کہ وہ تواتر کو پہنچ چکی ہیں، اس لیے اس میں کسی قسم کے شک یا دوسرے کی گنجائش نہیں، تقریباً 70 صحابہ سے اس کی روایات منقول ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مسح الخفین کی روایات جب تک روز روشن کی طرح واضح نہیں ہوئی جب تک میں اس کے جواز کا قائل نہیں، امام کرخی فرماتے ہیں جو مسح الخفین کو جائز نہ سمجھے مجھے اس پر کفر کا اندیشہ ہے، امام کرخی فرماتے ہیں کہ جو اس کو جائز نہ سمجھے، اس لیے اس کو عقائد میں لائے، والے کہتے ہیں یہ ایک جزیہ ہے موضوع پر مسا کرنا، اس کو یہاں بیچ میں لانے کا کیا مقصد، کہ جو اس کو جائز نہ سمجھے امام کرخی کے نزدیک اس کو اس پر کفر کا اندیشہ ہے، کیوں کہ اس باب کی روایات تواتر میں ہیں، اس لیے بعض اسلاف سے منقول ہے کہ اہل سنت والجماعت کی علامت، اہل سنت والجماعت کی کیا ہے؟ ایک یہ کہ شیخین کو فضیلت دینا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو افضل سمجھنا باقیوں کے اوپر، سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضیلت شیخین، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور مسا علی الخفین کو جائز سمجھنا، مسا علی الخفین کو جائز سمجھنا، اور ان کو شیخین کی فضیلت حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو افضل سمجھتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے، جو اس میں سے ادھر ادھر کو تو وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بے انتہا ہیں، حضرت علی فرمایا کرتے خود کہ حضرت ابو بکر کو اللہ نے جو دیا ہم اس کو اس کا رشک بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ رشک کرنا جائز ہے، لیکن ہم کر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں وہ حاصل نہیں ہوگا، ہمیں معلوم ہے، ہم اس چیز کو رشک بھی نہیں کرتے. اور آگے فرماتے ہیں والحج والجہاد ماضیان ما اولی الامر من ائمۃ المسلمین بربہم مسلمین برهم وفاجرهم الى يوم القيامه لا يبتلهما شيء ولا ينقذهما. حج اور جہاد اسلام میں قیامت تک یہ فرض رہیں گے، کوئی ان کو منسوخ نہیں کر سکتا، ان کو کوئی، جیسے مرزا قادیانی نے لگایا خطبہ خودی، یہ سب باطل فرقے ہیں. دونوں ایسے فرض ہیں جو قیامت تک کے لیے فرض ہیں، کوئی ان کو منسوخ نہیں کر سکتا، مگر دونوں کو ادا کرنے کے لیے اہل انتظام کی ضرورت ہے. اب یہاں پر انہوں نے جو اب یہ جو عبارت لاتے ہیں، یہ تو ہر ہر لفظ یعنی جو وسیع مفہوم رکھتا ہے اور معنی رکھتا ہے، ایسے نہیں لاتے. ماضیان ما اولی الامر یعنی کسی امیر کے تحت، دونوں چیزیں فرض ہیں، کسی انتظام کے تحت، کسی امیر کے تحت، بغیر امیر کے نہیں. امام طحاوی فرماتے ہیں مگر دونوں کو ادا کرنے کے لیے اہل انتظام کی ضرورت ہے، یعنی امیر و حاکم کی ضرورت ہے. حج میں بھی امیر و حاکم کی ضرورت ہے کہ اس کی ماتحتی میں فریض حج ادا کیا جائے، اور جہاد کے اندر بھی امیر جہاد کا ہونا ضروری، جس کی ماتحتی میں اس فریضے کو ادا کیا جائے گا. اب سوال یہ رہا کہ اگر امیر نیک نہیں ہے، فاجر ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اگر امیر نیک نہیں ہے تو فاجر ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اور چونکہ یہ منسوخ نہیں ہوں گے کسی حال میں، اس لیے اسی کی اتباع کی جائے گی. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک نیک امیر نہیں ملتا یہ چیز نہیں ہو جائے گی، ہم حج نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ تو کوئی چیز ان کو یعنی اس کو اب یہ یہاں بھی اب اس کو کیوں لائے؟ اب یہ جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ وہ کہتے ہیں یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک امام معصوم نہ آئے، وہ امام معصوم کے منتظر ہیں. سمجھیے، اس لیے انہوں نے اس کو عملاً منسوخ ہی کر دیا ہے. تو یہاں اس لیے انہوں نے بر رہیم و فاجری، چاہے وہ نیک ہو چاہے، تو یہ ان قیامت تک چلے گا، کوئی اس کو منسوخ نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب سوال ہے اگر امیر حج یا فوج کا سالار فاسق و فاجر تب کیا ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی ماتحتی میں ان فرائض کو ادا کرو. شیعہ چونکہ ان دونوں کی ادائیگی کے سلسلے میں اختلاف رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام معصوم کی ضرورت ہے، تو امام طحاوی ان کے اس عقیدے کی تردید کرتے ہیں، رد کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جب تک امام معصوم. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب مذاہب کی تحقیق کی، مذہبوں کی تحقیق میں جب چلا، جب ان کو وہ شستائیت کا غلبہ ہوا تھا، تو اسے کہتے ہیں جب میں مذاہب کی تحقیق میں چلا تو پھر میں نے دیکھا ان کو، یعنی سب مذہبوں کو دیکھا تو ان کو بھی دیکھا، یعنی شیعہ حضرات. تو فرماتے ہیں کہ ان کا سارا مدار امام معصوم پر ہے، اور امام معصوم کا وجود ہی پہلے مشکوک ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. ان کا سارا مدار امام معصوم پر ہے، اور امام معصوم کا وجود خود ہی ایک مشکوک چیز ہے جس کا کوئی ثبوت صریح طور پر نہیں ہے، اس لیے میں اس سے متاثر نہیں ہوا، اس کو میں چھوڑ دیا۔ یہ یہاں بات ضمناً آ گئی کہ یہ اس کے انتظار میں، کہ لہذا ان کے نزدیک اس وقت یہ فرض نہیں ہے کیونکہ وہاں معصوم نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ دونوں چیزیں ان کو کوئی شے باطل نہیں کرے گی اور نہ ان دونوں کو توڑے گی، اور ان دونوں امور میں انتظام کی ضرورت ہے، اس لیے امام عادل کی طرف سے ہو سکتا ہے اور فاسق فاجر بھی اس کا نظم و نسق کر سکتا ہے۔ بہرحال مسئلہ عقیدہ یہ ہے کہ یہ قیامت تک منسوخ نہیں ہوگا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ یہ کہ کوئی کہے کہ اب حج فرض نہیں رہا یا یہ فرض نہیں رہا، یہ چیز اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف ہے، قیامت تک یہ چلتا رہے گا، ایک جماعت آئے گی اور حق کبھی یعنی ختم نہیں ہوگا، مغلوب تو ہو سکتا ہے وقتی طور پر لیکن ختم نہیں ہوگا، قیامت تک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے، جاری رہے گا۔ اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رہے گی جو ہمیشہ سے حق پر رہے گی، یعنی کوئی جو یہ ہے مبتلین اور زائدین ان کے کوئی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس دین کو اس طرح سے چلاتے رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، اور ہم کرامن کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر نگہبان بنایا۔ ان فرشتوں کا یہ حال ہے کہ نہ یہ خائن ہیں، نہ خیانت کرنے والے، کوئی چیز لکھیں گے نہیں، نہ کوئی عمل لکھے بغیر چھوڑنے والے ہیں، نہ ہمارے اعمال ان سے پوشیدہ ہیں۔ تو حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے پاس چار فرشتے رہتے ہیں، دو اس کے اعمال کو لکھتے ہیں اور دو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جب تقدیر کا لکھا ہوا امر سامنے آتا ہے تو وہ ہٹ جاتے ہیں، اور کاتبین اعمال کو قرآن نے کرامن کاتبین سے تعبیر فرمایا جس کے معنی ہیں عزت والے لکھنے والے، کرامن عزت والے، کاتبین لکھنے والے۔ ایسا نہ ہو تم لوگ کئی، تم دیکھو جو یہ تمہارا یہ اعمال جو نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ بڑے عزت والے لوگ ہیں، ان کو اس کرامن کے نام سے اللہ ان کو پکارا گیا، سمجھ گئے؟ یعنی یہ جو لکھنے والے ہیں کوئی معمولی نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو دھیان میں رکھو اپنے اعمال کرتے ہوئے کہ لکھنے والے بھی بڑے عزت والے ہیں، اس لیے ان کو کرامن، کرامن کے معنی عزت والے کے، کاتبین لکھنے، پھر اسی نام سے ان کو یاد کیا جانے لگا، یعنی الکرام الکاتبین کے نام سے۔ یہ دو دو رات میں انسان کے پاس رہتے ہیں اور دو دو دن میں، یعنی دن میں ایک جوڑا اور رات کو ایک جوڑا، ان فرشتوں کا انسان کے پاس رہتا ہے، اور فجر اور عصر کی نماز میں دونوں پاچوں کی ملاقات ہوتی ہے، اوپر سے آنے والے اور نیچے سے جانے والے، عصر و فجر میں، یعنی آنے جانے والی دونوں پارٹیاں ان اوقات میں جمع ہو جاتی ہیں، تو رات والی پارٹی بعد نماز فجر چلی جاتی ہے اور دن والی بعد نماز عصر چلی جاتی ہے، لہذا کرامن کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں، لہذا ہم کرامن کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک اور فرشتے کا، وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكِّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اور ہم موت کے اس فرشتے پر ایمان رکھتے ہیں جو تمام عالموں کی روحیں قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ قرآن کریم میں جس ملک الموت کا ذکر ہے جو روح قبض کرنے پر مسلط ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، مگر بظاہر اس پر یہ اشکال وارد ہوتا ہے کہ بعض آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے والے متعدد فرشتے ہیں، جیسے فرمان باری ہے حتی اذا جاء احدکم الموت وفتح رسلنا وهم لا يفرطون، مگر اس طرح تطبیق دی جا سکتی ہے کہ قابض الارواح ملک الموت ہیں، پھر بعد قبض اس روح کو ملائکہ رحمت یا ملائکہ عذاب ان سے لے لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ یعنی ایک روایت میں یہ ایک آیت میں آتا ہے کہ وہ ایک ہیں فرشتہ ملک الموت، اور ایک میں ہے کہ بہت ہیں، تو یہ فرماتے ہیں ان کی تطبیق ایسے ہوگی کہ روح قبض کرنے والا تو ایک ہے، لیکن بعد میں جو اس روح کو لینے والے ہیں یا رحمت کے فرشتے یا کہ عذاب کے فرشتے، وہ تو زیادہ ہیں، تو دونوں میں اس طرح سے تطبیق فرماتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ لِمَنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَبِالسَّوَالِ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ لِلْمَيْتِ فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَنَبِيِّهِ وَدِينِهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ نیز عذاب قبر کا ذکر قرآن نے اشارتاً بیان فرمایا اور احادیث میں تفصیلات سے مذکور ہے کہ کسی کو قبر میں عذاب ہوگا، کسی کو خوب راحت ملے گی، منکر و نکیر قبر میں سوال کریں گے، ان کا سوال رب کے، دین کے اور پیغمبر کے بارے میں، من رب کا، من ما دین کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تفصیلات صحت کے ساتھ اور تواتر معنوی کے ساتھ منقول، یعنی حدیثوں میں، صحیح حدیثوں میں تواتر کے ساتھ عذاب قبر کے بارے میں روایتیں موجود ہیں، اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت سے روایتیں منقول ہیں، لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، قبر پر، عذاب قبر پر، اور اب قبر میں دونوں، یا تو عذاب ہوگا یا راحت ملے گی، سوال ہوں گے، نکیر و منکر آئیں گے، سوال پوچھیں گے، اہل سنت والجماعت ان سب چیزوں پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو بس ایسی چیزیں ہیں، جنت جہنم یا یہ، تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو حق سمجھتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ کیا سب سے سوال ہوگا، اور کیا بدن سے ہوگا یا روح سے ہوگا، تو ہم اس کو جواہر الفرائد میں بیان کر چکے ہیں، ایک کتاب ہے عقائد کی جواہر الفرائد، کہتے ہیں اس کی تفصیل جو دیکھنا چاہیں تو وہاں دیکھیں۔ اور روح کیا چیز ہے، فرماتے ہیں علامہ شبیر عثمانی علیہ الرحمٰن نے اس پر اپنے حاشیہ میں، جو انہوں نے حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن پر ہے، بسط سے روشنی ڈالی۔ روح کیا ہے، علامہ شبیر عثمانی نے حضرت شیخ الہند کا جو ترجمہ قرآن ہے اس پر جو حاشیہ لکھا ہے، وہاں ملاحظہ فرما لیا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں والقبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ نیک لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے، نیک مومن کے لیے تو جنت کیا بن جائے گی، جنت کے باغوں میں سے ایک روضۃ من ریاض الجنہ، اور دوسروں کے لیے یہ بنے گی جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ بندہ کو دنیا کے بعد اور آخرت سے پہلے عالم برزخ سے واسطہ پڑے گا، خواہ وہ قبر میں ہو یا کسی اور جگہ، اس سے وہیں سوالات ہوں گے، پھر جیسا اس کا دفتر اعمال ہوگا اس کی روشنی میں بعد حشر کے احوال کا نقشہ اس کے سامنے آئے گا، لہذا قبر کسی کے لیے جنت کے باغیچے کے مثل ہوگی اور کسی کے لیے قبر جہنم کا گھڑا ہوگا۔ نیز قبر میں چلے جانے پر بس نہیں، بلکہ اس کے بعد ایک وقت مقرر پر سب زندہ کر دیے جائیں گے، اللہ کے حضور میں سب پیش ہوں گے، اعمال کی جزا سزا سامنے آئے گی۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام امور کو حق سمجھتے ہیں، حساب بھی ہوگا، کسی پر فقط عرض ہوگا، یعنی پیش کیا جائے گا۔ عرض کا مطلب حساب یسیر ہے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بندہ پر اس کے گناہیں ظاہر فرمائیں گے اور اس کو مقر بنائیں گے یعنی اس کا اقرار کروائیں گے، پھر ستاری کا معاملہ فرمائیں گے اور کسی کے ساتھ حساب میں سختی ہوگی۔ حدیث میں آیا من نو قشائی حلق او یحل، یعنی جس کو حساب میں نوک جھونک ہو گئی سمجھو وہ ہلاک ہو گئے۔ حساب تو سب کو پیش کرو، حساب تو سب کے سامنے اعمال پیش ہوں گے، لیکن جس کو نوک جھونک حساب میں یہ کیوں ایسا کیوں اور اس طرح سے، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ اور دوسروں کو حساب پیش کیا جائے گا، گناہ ظاہر ہوں گے، ان کا اقرار اس سے ہوگا لیکن ستاری ہوگی، یعنی اس کو عرض کہتے ہیں، بس اس کو نوک جھونک نہیں ہوگی، اسی کو حسابا یسیرا کہتے ہیں۔ حسابا یہ دونوں باتیں اس کے فضل و عدل کے ماتحت ہیں، یعنی اگر حساب یسیر ہے تو اللہ کا فضل ہے، اگر نوک جھونک ہے حساب ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے، اگر حساب یسیر ہے تو فضل کے ماتحت ہے، اور اگر سزا اور یہ اللہ حفاظت فرمائے تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اس کے فضل و عدل کے ماتحت ہیں۔ یہ سب لوگ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، کسی کے دہنے ہاتھ میں اس کا دفتر اعمال پکڑایا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں، جس قسم کے اعمال ہوں ویسے ہی ثمرات ان پر مرتب ہوں گے، یا ثواب و جزا یا عقاب، سزا نیز جہنم کی، جہنم کی پشت پر ایک پل ہوگا جس کے اوپر سے سب کو گزرنا ہوگا، اہل جنت علی حسب درجات اس کو پار کر کے آگے پہنچ جائیں گے یعنی جنت میں، اور مستحق نار کٹ کر نیچے گر جائیں گے۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں اس پر بھی یعنی پولیس رات ہوگا اور نیک لوگ اس کو پار کریں گے مومن، باقی نیچے چلے جائیں گے، اور جس کا جتنا درجہ ہوگا اسی سرعت اور جلدی سے وہ اس کو پار کرے گا۔ بلکہ یہ بھی آیا ہے کہ بعض مومن کہیں گے ہم نے سنا تھا پولیس سرات ہوگا، تو وہ کہاں یعنی اتنی سرعت سے اس کو پار کریں گے کہ اس کا احساس بھی نہیں ان کو ہو۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، پھر میزان عدل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اعمال تولے جائیں گے، تولنے کے لیے ترازو قائم کیجیے۔ یہ سب کیا ہیں؟ عقائد سے عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز، کسی چیز پر انکار کرے گا تو ایمان میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ بعث کی حقیقت یہ ہے، یعنی قبر کے بعد پھر زندہ ہونا، کہ اجسام کو زندہ کر کے ان کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، یہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ قبروں میں عالم برزخ کے بعد جب قیامت برپا ہوگی، محشر کا میدان ہوگا، سب کو زندہ کیا جائے گا، اجسام کے ساتھ وہاں جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، یہ حق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم احادیث میں ان تمام امور کے حق ہونے کے دلائل بکھرے ہوئے ہیں جن کی تفصیلات کا یہاں موقع نہیں۔ یہی فرماتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضِ وَالْحِسَابِ وَقِرْآتِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّرَاطِ وَالْمِيزَانِ وَالْبَعْثُ وَحَشْرُ الْأَجْسَادِ وَإِحْيَاؤُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حشر الاجساد، پھر اجسام کو زندہ کر کے ان کو جمع کرنا۔ ہم اس سب پر کیا لاتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ ہم بعث پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن اعمال کی جزا پر اور عرض حساب پر، کتاب یعنی اعمال نامہ کے پڑھنے پر، ثواب اور عقاب پر، صراط یعنی پل صراط اور میزان پر، بعث وہ جسموں کا حشر ان کا قیامت کے دن زندہ کرنا۔ تمام لوگوں کو ان احوال سے دوچار ہونا ہے، لہٰذا یہاں کی کامیابی کے لیے سعی اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے دارین کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرما اور دارین کی سعادت عطا فرما۔ جہاں مسلمانوں کے اور عقائد ہیں، انہی میں سے جنت اور دوزخ کے وجود کا عقیدہ، یعنی ایک یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم بھی، ایک یہ کہ اور دوسرا یہ کہ یہ دونوں موجود ہیں، یعنی ایک ہے کہ ان کو اس وقت تیار بنایا جائے گا جب قیامت ہوگی، تو جنت کو پیدا کیا جائے گا، جہنم کو پیدا کیا جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اہل حق سنت الجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں موجود ہیں، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ دوزخ کے وجود کا عقیدہ، ہم ان دونوں پر ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ ان کے وجود کو خالی اور مثالی کہتے ہیں، ان کے قول کو مردود اور باطل سمجھتے ہیں. جو جنت و جہنم کو خیالی سمجھتے ہیں یا مثالی سمجھتے ہیں، ہم ان کے قول کو مردود سمجھتے ہیں، رد کرتے ہیں اور باطل سمجھتے ہیں. قرآن و حدیث نے جیسے ان دونوں کے وجود کو بتلایا، اس کو حق سمجھتے ہیں. پھر اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں یا پیدا کی جائیں گی؟ بعض گمراہ لوگوں کا خیال ہے کہ پیدا کی جائیں گے، حالانکہ نصوص قرآن اور حدیث سے اس کا بطلان واضح ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا جنت میں رہنا، آدم علیہ السلام جنت میں تھی، اگر جنت نہیں تھی تو پھر وہاں کیسے تھے؟ اگر اس کو آگے کسی جگہ پیدا کرنا ہے تو جنت، جو آدم علیہ السلام کے بارے میں وہ جنت میں تھے، معلوم ہوا جنت پہلے ہی تھی. اور پھر قرآن کریم نے فرمایا عدت للمتقین، یعنی وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، عدت انہیں کی تیار کی جائے گی. ہاں، اور جنت دوزخ ہمیں، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گے. ایک یہ کہ وہ پہلے ہی موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ رہیں گے. دونوں کا عقیدہ رکھنا ہے، پہلے ہی سے موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، ان کے اہل بھی ہمیشہ رہیں گے. اور جنت میں جائے گا تو وہ ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جائے گا یعنی مومنین کو بعد میں نکالا جائے گا، لیکن جہنم میں جو پڑے رہیں گے، خلود جن کے لکھا ہے ہمیشگی، تو وہ وہاں ان کے اہل کے لیے بھی ہمیشگی ہے. اس کو بھی کیا کرنا ہے، یعنی اس کو بھی حق سمجھنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے. اللہ نے جن اور ان کے اہل بھی ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو جنت کے لیے پیدا فرمایا وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہیں. اور یہاں حال اہل جہنم کا ہے، انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا. ان دونوں کے اہل پیدا فرمانے، جن کو جنت کے لیے پیدا فرمایا وہ اس کا فضل ہے، اور جن کو چاہا جہنم کے لیے وہ اس کا عدل ہے. اب ہر آدمی جو کچھ بھی عمل کرے گا تو وہ اس چیز کے لیے عمل کر رہا ہے جس سے فراغت ہو چکی ہے، یعنی یہ مسئلہ تو پہلے آ چکا ہے. اور ہر آدمی اس مقام پر پہنچے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. خیر و شر میں سے جو بھی بندہ کے سامنے آتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے. اسی لیے امام طحاوی فرماتے ہیں والجنت والنار مخلوقتان لا یفنیان ابدا ولا یبیدا، وان اللہ تعالی خلق الجنت والنار قبل الخلق وخلق لهما اہلا فمن شاء منہم للجنة فضلا منہ ومن شاء منہم للنار عدلا منہ وکل یعمل لما فرغ منہ وسائر الی ما خلق له وخیر وشر مقدر علی العباد. جنت اور دوزخ دونوں پیدا کی جا چکی ہیں، جو نہ کبھی فنا ہوں گی اور نہ ہلاک ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا، ان دونوں کے لیے اہل کو پیدا فرمایا. بس مخلوق میں سے جس کو چاہا جنت کے لیے پیدا فرمایا اپنے فضل کے طور پر، اور ان میں سے جس کو چاہا جہنم کے لیے اپنے عدل کے طور پر. اور ہر شخص عمل کر رہا ہے اس چیز کے لیے جسے فراغت ہو چکی ہے، اور ہر شخص جانے والا ہے اسی جگہ کی جانب جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. خیر اور شر دونوں بندوں پر مقدر ہیں. ٹھیک، دعائے وصدقتهم منفعت للاموات. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ زندہ لوگ مردوں کے لیے جو دعا کرتے ہیں، اور مختلف کار خیر کے ذریعے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو مردوں کو اس کا نفع پہنچتا ہے. قرآن سے بھی استغفار کا ثبوت ہے، احادیث اس باب میں بکثرت وارد ہیں. معتزلہ اس کا انکار کرتے ہیں اور بعض آیات کے ظاہر سے استدلال کرتے ہیں، مگر ان کا یہ مذہب خلاف اجماع اور نصوص کے خلاف ہے. اور استدلال کلمہ کلمت الحق ارید بحل باطل کے قبیل سے ہے. نماز جنازہ کا مشروع ہونا نفع پہنچنے کا بین ثبوت ہے. یعنی زندہ لوگ اگر مردے کے لیے دعا کریں تو مردے کو نفع پہنچتا ہے, یا مردے کو اس ثواب بھیجنا چاہیں تو اس کو پہنچتا ہے. تو فرماتے ہیں اس میں نماز جنازہ تو پہلی چیز ہے جو بڑا واضح چیز ہے. اگر دعا وغیرہ سے کچھ نہیں مردے کو ہوتا تو جنازہ میں سے اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ مر گیا تو مر گیا, پھر کوئی بات, اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ نماز جنازہ سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کے لیے دعا کرو. جنازے کو مشروع کیا گیا اس کے لیے, اور اس کو کہتے ہیں یہ دعائی میت کے حق میں دعا ہے, لا مغفر للحینا و میتنا. تو زندہ لوگوں کے دعا کرنے میں اور ان کے صدقہ کرنے میں مردوں کے لیے منفعت ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے, حاجات کو پوری فرماتا ہے, وہ ہر چیز کا مالک ہے. اب اس میں یعنی اس میں تو اختلاف ہے مسالک میں, کیا کس قسم کی عبادات اس کو پہنچیں گی. اس میں تو فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل, ہمارے نزدیک تو یعنی دعا کرے گا, دعا تو بارہ تو قرآن میں ہے, قرآن میں بھی ہے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا, ہے نا, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. جو ہم سے پہلے گزرے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا اس میں ہے, دعائے نماز جنازہ میں بھی ہے. اب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کا ثواب بھیجے گا, اور صدقہ کرے گا اس کا ثواب بھیجے گا, یا صدقہ جاریہ رکھے گا. ان میں تو زیادہ اختلاف نہیں ہے, بدنی اعمال میں اختلاف ہے. مطلب کوئی نماز پڑھے گا, نفل نماز, کیا اس کا ثواب بھیج سکتا نہیں بھیج سکتا ہے اس طریقے سے, تو وہ مطلب اس کی تفصیل تو علماء کرام بتائیں گے یا تو یہ فقہ کی کتابوں میں. لیکن جہاں تک یعنی قرآن کریم کی تلاوت اس کا ثواب بھیجنا, صدقہ کا بھیجنا, مالی صدقہ, بعض لوگ تو مالی صدقہ کا ثواب بھی نہیں مانتے ہیں تو نہیں پہنچتا. اس پر علامہ سیوطی نے لکھی ہے کتاب, انہوں نے اس کو تفصیل سے اس بات کو ثابت کیا ہے ایصال ثواب کو. اب تو بڑا اختلافی مسئلہ ہے, پوری تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اکثر تو یہی ہے کہ اگر اب تلاوت کلام پاک میں ثواب بھیجے گا, یعنی ہمارے نزدیک تو پہنچے گا میت کو ثواب. اب اس میں اب جو لوگوں میں طریقہ ہے ہمارے ہاں, کیا وہ جائز ہے یا نہیں؟ یعنی کہ کوئی کسی کا انتقال ہو گیا, چلو بھائی ختم قرآن کریں, یا تو وہ جن کو ہم اصطلاح میں پیر کہتے ہیں ان کو جمع کیا, ختم قرآن کروایا, یا کچھ محلے والوں کو جمع کیا. اس میں کئی مسائل ہیں. ایک, کیا اجتماعی طور پر ایسا کر سکتے ہیں؟ اور کچھ لوگ اس پر اجرت بھی لیتے ہیں. اس پر جہاں تک میں نے دیکھا, حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ, اور جب ہمارے پاس ہمیں اکثر آتے ہیں مدرسے میں, وہ بچوں کو بھیجو, اگر آپ بچوں کو بھیجیے ہمیں ختم قرآن, بد فلینا کی چنتے تھی, اکثر ہمیں مدرسے میں آتے ہیں. تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار درس دے رہے تھے تو خط آیا مدرسے میں, خط کو پڑھا, جیب میں رکھا, लेकिन ये जो हैयत, कुछ जब कोई गम की खबर पड़ता है तो कोई आसार जाहिर हो जाते हैं चेहरे पर। अब तालिबे इल्म थे, वो भांप गए कुछ ऐसा है, तो उन्होंने इसरार किया, हजरत क्या खबर आई, हमें भी बताई। तो इसरार पर फरमाया कि मेरी बहन का इंतकाल हो चुका है, हमशेरा का इंतकाल हो चुका है। हजरत ने दरस बंद नहीं किया, दरस जारी रखा था, लेकिन बच्चों ने इसरार किया। तो उन्होंने कहा अच्छा हजरत, हम सब खत्म कुरान करेंगे। अब बच्चे खुद बता रहे, हम खत्म कुरान करेंगे और सवाब भेजेंगे। और जो हजरत ने जुमला फरमाया उसमें इसमें बड़ी रहनुमाई फरमाया, देखो अगर तुम इस वक्त एक एक कुरान भी पढ़ो, वो आप मेरे लिए पढ़ोगे, उसको कुछ नहीं कहोगे। जब आप अपने कमरों में जाओ, अपने हुजरों में जाओ, अगर वहाँ एक आयत भी पढ़ोगे, क्योंकि इखलासे पढ़ रहे हो, वो उसको पहुँचेगी। यानी जब जमा किया जाता है, अब ये साहिब खाना की वजह से सब पढ़ते हैं, इसमें इखलास हुआ ही नहीं, इसमें इखलास आया नहीं। और ईसाल सवाब भी इबादत है, पर इबादत के लिए इखलास शर्त है। जब इखलास नहीं पाया गया तो सवाब नहीं हुआ, जब सवाब नहीं हुआ तो सारा मामला ही इबस हो गया, फजूल हो गया, समझ गए। यानी इज्तिमाई तौर पर इसकी कोई दलील नहीं, इज्तिमाई तौर पर इसको किया जाए, ये तो बिदअत ही है, इसकी कोई दलील नहीं इज्तिमाई तौर पर इसके लिए लोगों को जमा करना। हाँ, अब अपनी मर्जी से कोई पढ़ना चाहे, वो अपने घर में क्यों नहीं पढ़ेगा? अगर उसको मैयत से मोहब्बत है तो उसके घर जाकर ही साहिब खाना के सामने क्यों पढ़ना है, अपने घर में जाकर पढ़े, वहीं पर पढ़ेगा। हर शख्स, यानी अक्सर लोग कुछ कुछ तलावत करते हैं, तो वहीं से तलावत करके भेजे, सवाब पहुंच जाएगा, हमारे नज़दीक तो पहुंच जाएगा। बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन हमारा तो इसमें यह है कि इसको पहुंच जाएगा सवाब। लेकिन इसके लिए शर्त इखलास है, इखलास और जमा होना ये कोई, और फिर किसी खास तारीख पर, तो ये तो और भी बेदत है, किसी खास तारीख पर जमा करना, समझ गए। तो इसमें और फिर इस पर जो उजरत ले, तो वो जाहिर है, जो लोग उजरत लेंगे या किसी और से, अब ये नहीं। अब एक शख्स आया कि हजरत हमारा उनका भाई इंतकाल हुआ, ऐसे शोर चूर अब मुझे पूछता है, भाई तुम्हारा भाई गुजर गया, इंतकाल हो गया, तुझे बोला मैं सब मूल बोल बुझे हमारे रिश्ते बुझे मानता था, अगर गिन क्या तो क्या तू क्या करता था यही खुश, यही तो ये तो है, मतलब गुजर अल्फाज तो यही मसला, मेरा भाई का इंतकाल हो गया, तो कर रहा तू तू खुश बात मान करो, मैं ऐसा मूल बोल बुझे हम रिश्ते बुझा होना, अगर ये नहीं इच्छा ना उसके, ये ऐसा है। अब इसमें क्या कहते हैं उसको, ये यानी ताजियत करना। अब ताजियत कैसे करते हैं, उसके लिए मुसीबत बिचारे, जिसका इंतकाल जिसके घर में हो गया, अब ये ताजियत क्या, ये उनके लिए मुसीबत, उसको मैयत तो वो भूल जाता है, अब इनका इंतजाम करना। इसे मशहूर है, एक गुजर गया हकीम साहब को, कहा हकीम जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल नहीं होना चाहिए भी। तो बेटा कहेगा नहीं, इंतकाल का तो मुझे नहीं, आजकल चावल बड़े महंगे हैं। देखो इसमें हम सब की जिम्मेवारी है, अब लोग समझते भी नहीं कि تعزیت کرنا ہے تو تعزیت کا مطلب ہے ہمدردی پہنچانا, راحت پہنچانا, نہ کہ مصیبت پہنچانا, اس کو قرض میں مبتلا کرنا. اب دو دو دن, تین تین دن, ہفتے ہفتے وہاں ڈھیرا لگاتے, ہم نزدیک رہتے. حالانکہ علماء کرام نے کہا اگر دور کا ہے تو اس کو رہنے کا خود انتظام کرنا. اب یہاں کیا کہتے ہیں, تو دوری پہ ٹھیک خود گئے کیا مانا جی سکے اچھے, یہ کیا مذہب گو تو تمہیں چاہ مظہرس سیون تمہیں پہ بار تراؤن تمہیں سیون تمہیں راحت واتنا کہ نہیں مصیبت آنی یہ کس اتوجت سا اس کو رہنے کا خود انتظام کر. وہ کہاں رہے اس کا اس کی چٹی ہے, وہ بیچارے کو پہلے ہی مصیبت اس کیا چھو تم اس کے اتر بستر اناؤن کرایس پہ تو بھی تکی تو بھی بج بج تم دے گا تو سماوا اب اس کا ہم نے ایک اور ہم نے لنک نکال لیا کشمیر میں. ایک بدعت سو بدعتوں کو جنم دیتا ہے, ایک ثواب سو ثوابوں کو جنم دیتا ہے. انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے یہ چٹھی ہو چلو اب تم ہی کی بنا کیا بنا, یہ تو صریح بدعت ہے, سلف صالحین میں اس کی کوئی مثال نہیں. نمبر ایک اس کی کوئی مثال نہیں, نمبر ایک. نمبر دو مفتی نذیر صاحب نے اس پر شاید رسالہ لکھا ہے میرے خیال سے, اب ایک غریب مر گیا سب سے 20-20 روپے لیتے ہیں ٹھیک, اب غریب بیچارہ مر گیا اس کے یہاں 30 آدمی جمع ہو گئے اور 1,000-2,000 روپے خرچہ ہو گیا. اب اسی محلے میں ایک امیر کا انتقال ہو گیا, 1,000 لوگ جمع ہو گئے اور 10-20,000 کا کمیٹی کو خرچہ آ گیا. اب ہو گئی لڑائی بھائی یہ کیا, اور ایک جگہ یہاں چھت پر میں ان کے لڑائی ہو گئی, جو وہاں بچ گیا وہ کمیٹی والوں نے کھایا تو اس پر لڑائی. اور تیسرا یہ کہ اب یہ جو چوت تھا اس کی کیا حقیقت ہے, حقیقت یہ کہ جس کو واقعی صدمہ پہنچے اور جس کے حواس بالکل اچانک صدمہ ایسا پہنچا بیچارے بڑے پریشان ہو گئے, اب نہیں اب ان کے لیے کھانا پکانا ہے وہ تو اس گھر کے آدمی ہوں گے یا 10 ہوں گے یا 15 ہوں گے, نہ کہ سارے رشتہ داروں کے لیے انتظام کرو. اور وہ سب ہنستے کھیلتے رہتے ہیں وہاں, جو کرتے ہیں اپنی دربار کرتے ہیں, ان کو صدمے سے کوئی غرض نہیں, وہاں کھانا کھانے بیٹھتے ہیں. چونکہ ہم نے جو رسم بنائی ہے اس لیے ہم مجبور ہو گئے کمیٹی کے لیے, اور اس کو ہم ہمدردی سمجھتے ہیں, یہ غریب کہاں سے لائے گا بیچارہ. یہ ہمارے سماج میں ایسا ماحول ہو چکا ہے کہ مصیبت مرنا بھی مصیبت, اس پر بہت جگہ بہت لڑائیاں ہو گئی. اور سلف صالحین میں اصل یہی تھا کہ جن کو صدمہ ہو گیا وہی قابل کیا ہے تعزیت ہے, یعنی ان کے لیے کھانا کچھ ان کو بنایا جائے اور تیسرے دن سے وہ کام پر جائیں گے. یہ نہیں کہ تیسرے دن وہ سارے کے لیے وازوان بنائیں گے, یہ کہ نہیں چوتھے دن وہ کام پر جائیں گے اپنا کام کریں گے. اور وہ لوگ جن کو ایسا یعنی کوئی موت ویسا صدمہ نہیں ہوتا ہے, کوئی بوڑھا بہت دنوں سے بیمار ہے, وہ کہتے ہیں کر وجہ یعنی اس کے انتقال سے ان کو خوشی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ایک ستکاری کا ذریعہ رکھا ہے, موت نہیں ہوگی تو کیڑے کھائیں گے انسان کو, تو پھر ان کو تو کوئی صدمہ نہیں ہوتا. لیکن رسم برابر کرنی ہے, رسم کیا کرنی ہے پوری برابر کرنی, یعنی نہ ہم کو شادی میں جانے کے آداب ہیں, نہ ہم کو تعزیت میں جانے کے آداب ہیں, نہ مال. اور فرمایا کہ اگر تعزیت خط سے ہو سکتی ہے تو وہاں جانا ضروری نہیں, اور 3 دن میں ایک بار تعزیت. اب جس کا اب کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ان سے ان کو زیادہ تسکین, وہ جا سکتا ہے کئی بار, اکثر تو یہ ہے کہ ایک بار روٹین میں دن میں جائے تعجب کرے اور وہاں تھوڑی دیر بیٹھے, اب وہاں چائے چلے گی, پتہ نہیں کیا کیا چلے گا. اور زیادہ محلے والے آتے ہیں کھانے کے لیے, اس دن زیادہ سوشل ورکر ہوتے ہیں وازا کے پاس. وازا کے پاس جو وہ سوشل ورکر تو بس وہ وہاں سے ہارتے نہیں ان کو, تھوڑا تو پھر شروع. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہاں
کہتے ضائع ہو جاتا ہے منع کر,
باہر اس میں مجھے یاد پورا نہیں ہے, لیکن ایسا ہے کہ انہوں نے مولانا مفتی نذیر صاحب نے اس پر مستقل رسالہ لکھا, کمیٹی کے فساد کمیٹی سے کیا کیا یہ ہے, فساد سے کیا کیا گڑبڑ ہو جاتی ہے, کیسے کیسے یہ, اور دین کا جو مزاج ہے یہ اس کے خلاف ہے. دین کا مزاج ہے کہ وہ جو لوگ ان کو صدمہ ہوا ہے ان چند افراد کے لیے ان کو کیا جائے, بس ان کو تسلی دی جائے. اور جو بات اب اسے ہم دعوت دیتے ہیں نا دوستوں, ہمارے یہاں آواز ہونے پیچھے ہم کہتے ہیں ہفتے پر کہتے نہیں آ رہا کیا کھانا, میں کچھ نہ کھاتا, انہیں ہفتہ کھانا ہے عیال کے ساتھ, اس کو ادری ایک بیچارہ مصیبت میں, اب اس کو عیال ہے, اب سردی ہوگی تو سردی میں بستر کتنا لاؤ, کانگری لا, کھانا ہی نہیں ہے صرف. اور اس کے لیے بھی تائی ہے کہ اس وقت یہ سبزی ہوگی وہ بھی شیڈول ہوتا ہے. بنے روسٹر ہم لوگوں کو ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے, سیکھنا ہے اور معاشرے کی تعلیم کرنا ہے. یہ عیسائی سبا پر جو یہ ہوتا ہے اسس پر اس قرآن شریف کا گیڑ پر جا نہیں پڑھنے والے کو نقصان نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے, جو پڑھے گا اس کا نقصان نہیں ہوتا ہے, تو اس کو بھی پہنچتا ہے جس کو کے لیے بھیجا جائے, لیکن شرائط کے ساتھ. ہر عبادت شرط کے ساتھ قبول ہوتی ہے. اگر نماز بے وضو پڑھے, قبلہ کی رخ نہ پڑھے, نماز نہیں ہوگی. اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک عبادت ہے, اب اس کے جو شرائط ہیں وہ پورے ہوں پھر ٹھیک ہو جائے. اب ان کو صدقہ دینا ہے نا, اور پھر جو اس گھر سے جو گزر گیا وہ اگر وہ صاحب مالک تھا وہ سب اس کی میراث ہے, اب اسے وہ چوری میں سب کچھ اس میں نابالغ بھی ہوتے ہیں اسی سے خرچہ کرتے ہیں, کیسے جائز ہو جائے گا؟ نہیں جائز ہو جائے گا. جو ہمارے غیر مقلد اہل حدیث حضرات ہیں ان کا سب سے شاید سب سے بڑا فتاوی کی کتاب ہے. ہمارے تو اہنا ہے فتاوی نظیریہ, بہت بڑی فتاوی کی کتاب ان کی ہے, میں نے خود دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے. حق تو یہ ہے کہ ان موضوع پر مسا جائز نہیں, یہ نائلان وائلان یہ جو نا یہ اونی پونی اس میں لکھا فتاوی نظیر مزمل صاحب نے بربر شاہ سے نکالوائی کسی طریقے سے, اور اس میں یہ لکھا ہے. اب یہ جملہ وہاں پر حق تو یہ کہ ان پر نہ جائز نہیں, اب یہ ان کے علماء کی رائے ہے, لیکن یہ حضرات کو ماننے والے نہیں ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے واسطے یہ دیکھو پیر دھونا تمہارے لیے جائز, تمہارے نظر جائز ہے؟ کہتے ہیں ہاں جائز ہے, جب جائز ہے تو ذرا اسی پر عمل کرو. ان کے نزدیک پیر دھونا ناجائز تو نہیں ہے, جائز تو ہے. ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کہتے ہیں گرمی میں سردیوں میں نہیں. نہیں یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. یہاں ہمارے مولا حمید اللہ صاحب ایک دن آئے یہاں نماز پڑھی, امام صاحب نے اتنا اس کی اہمیت اس کو پوچھا, امام صاحب کیا آپ نے مسا کیا تھا یا پیر دھوئے تھے؟